الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللبین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم حدود و تعزیرات سے متعلق اسلامی قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں محاربے کی آیت زیر بحث ہے، یعنی جرائم میں سے ایک جرم قرآن مجید نے جس کی سزا مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس نظام حق و عدل کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرے جو منہاج نبوت پر قائم کیا جاتا ہے، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کا رویہ اختیار کر لے، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے، اس طرح کا کوئی مجرم اگر گرفت میں آتا ہے تو اسے کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ سزائیں بیان ہو گئی ہیں، ان کی وضاحت بھی ہم نے پچھلی نشست میں کر لی تھی۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ قرآن مجید نے یہ سزائیں حرف او کے ساتھ، یعنی یا کے ساتھ بیان کی ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ سب سزائیں اس مجرم کو دے دی جائیں گی، یہ کہا ہے کہ یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے، یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے، یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اس میں جو چار سزائیں بیان کی گئی ہیں ان کا اگر گہری نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو کچھ سزائیں انتہائی سخت ہیں اور آخری سزا انتہائی نرم ہے۔ یہ چیز خود انگلی اٹھا کر بتا رہی ہے کہ قرآن مجید اس اصول کو بطور خاص ملحوظ رکھ رہا ہے کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے، کسی معاشرے میں جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے، تو اس کی نوعیت جرم کے حالات کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ سماجی حالات صورتحال کو بگاڑ دیتے ہیں، کسی فرد کی تربیت کا پس منظر اچھا نہیں ہوتا، معاشرے میں اقدار مستحکم نہیں ہوتی، بے شمار عوامل ہیں جن کو سامنے رکھ کر سزا دینی چاہیے۔ یعنی یہ جو یا یا اور یا کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے، یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے، یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے، تو اگر تو وہ ہم وزن سزائیں ہوتی، یعنی ایک ہی طرح کی سزائیں ہوتی، ایک ہی نوعیت کی سزائیں ہوتی، ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہوتی، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف تاخیر دی گئی ہے، یعنی عدالت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ سزا جن میں سے جو جی چاہے دے دے۔ لیکن جب ایک سزا انتہائی نرم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کی اصلاح کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے، اس کے حالات کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے، اور یہ اصول ملحوظ ہے کہ عدالت اور اسلامی ریاست اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے سزا دے کہ جرم کس طرح کا ہے اور کس نوعیت سے سرزد ہوا ہے، مجرم کے حالات کیا ہے، اس کا لحاظ رکھ کے سزا دے۔ تو یہ بات قرآن مجید نے واضح کی ہے۔ اس طرح کی بات نازک چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور پھر ہمارے ہاں جس طریقے سے ان سزاؤں کو ہماری فقہ میں بیان کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ قرآن نے سزائیں انتہائی سخت بیان کر کے، پھر ایک نرم سزا بیان کر کے، عدالت پر معاملے کو چھوڑ کر یہ بتا دیا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں قیامت تک یہ سزائیں دی جا سکتی، یعنی یہ بات اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ ہمارا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت ہمارے سماجی حالات کیا ہیں، ہمارے تمدنی حالات کیا ہیں، اس وقت گرفت سخت ہونی چاہیے، نرمی برتنی چاہیے، اصلاح کا رویہ رکھنا چاہیے، مجرم کو عبرت بنا دینا چاہیے، یعنی یہ سارے پہلو ہیں جن کا لحاظ رکھنے کی اجازت اس آیت میں ہم کو دے دی گئی ہے۔ اس کا لحاظ رکھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ کسی مجرم کو کیا سزا دینی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی حکمت کو نمایاں کرتی ہے۔ یعنی جب آپ اس پہ غور کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی حکمت ہے جس کا لحاظ کر کے اللہ پروردگار عالم نے یہ سزائیں بیان کی ہیں۔ تو اس میں جو پہلی چیز جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرف او کے ساتھ بیان ہوئی، یعنی جب یا اس میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عدالت کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی اس میں انتخاب کا حق قائم ہو گیا ہے، اور انتخاب کے حق کے قائم ہونے کا باعث کیا چیز بنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کر دی۔ یعنی جرم کی نوعیت دیکھیں گے، مجرم کے حالات دیکھیں گے۔ جرم کی نوعیت بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی رعایت کا تقاضا نہ کرے، مجرم کے حالات بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو اسے کسی رعایت کا مستحق نہ رہنے دیں، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو سخت ترین سزا دینے کے بھی مواقع موجود ہیں. یعنی نہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور نہ اس طریقے سے سختی کر دی گئی ہے کہ عقل عام کہہ رہی ہو کہ یہاں نرمی ہونی چاہیے، چشم پوشی ہونی چاہیے، مسامت ہونی چاہیے، مصلحت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اصلاح کو سامنے رکھ کر کام کرنا چاہیے. سماجی حالات اور تمدنی ضرورتیں ایسی ہیں جن میں کچھ نہ کچھ افو درگزر سے کام لینا چاہیے اور کوئی عدالت یا ریاست نہ لے سکے. تو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھ کے یہ حرف او استعمال ہوا ہے. ایک چیز یہ، اس پر میں نے اب کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے. چنانچہ جس سے پہلے کو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے تھے اس کے آخری حصے میں میں نے لکھا کہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں اوباشی کے ان مجرموں کو جو اپنے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کسی حد تک رعایت کے مستحق تھے، مائدہ کی اسی آیت کے تحت جلاوطنی کی سزا دی، اور وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہ تھا اسی آیت کے تحت رجم کر دیے گئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوباشی کے بعد مجرموں کو سزا دی ہے تو سزا دیتے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں، ان واقعات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مجرموں کو اسی جرم میں، جرم وہی ہے، ان کے حالات کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، اس میں ان کی عقلی حالت کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، انہوں نے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی تھی، وہ نشے میں تو نہیں تھے، اس طرح کے سوالات آپ نے کیے ہیں، شادی شدہ تو نہیں تھے، اس لیے کہ زنا کے معاملے میں یہ بھی ایک مجرم کے حالات کو جاننے کا سوال ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے بعض مجرموں کو اس موقع پر نرم سزا دی اور بعض مجرموں کو سخت سزا دی. اس معاملے میں سخت سزا جو دی گئی وہ رجم ہے اور نرم سزا جلاوطنی، ایک سال کی جلاوطنی، یہ روایتوں میں ذکر بھی آتا ہے. اور اس میں چونکہ الفاظ استعمال ہو گئے ہیں کنوارے اور شادی شدہ کے، تو اس وجہ سے لوگوں کے لیے وہ غلط فہمی کا باعث بن گیا. یہ مجرم کے حالات کی نوعیتیں جن کو کئی پہلوؤں سے آپ نے بیان کیا ہے، ایک سوال آپ نے یہ بھی کیا اور بعض روایتوں میں راویوں نے اس کو اس طریقے سے بیان بھی کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً فرق کی وجہ صرف شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونا ہے. یعنی فرق کی وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے کہ ان مجرموں کو جو اپنے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کسی حد تک رعایت کے مستحق تھے، اور وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہ تھا. یعنی یہ دو کیٹیگریز آپ سمجھ لیں. اب رعایت کی صورتیں دسیوں ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں جو غلطی ہوتی ہے بالعموم وہ یہ ہے کہ جو واقعات روایت کیے جاتے ہیں ان واقعات میں کوئی ایک لفظ آ جاتا ہے، یا سننے والا یا دیکھنے والا بات کو اپنے فہم کے مطابق بیان کر دیتا ہے، بس وہی قانون کا ماخذ بن جاتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کہاں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بات کس جگہ سے کہی جا رہی ہے، یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. میں نے اس پر جس زمانے میں یہ معاملہ عدالت میں زیر بحث آیا تھا تو وہاں بھی یہ بحث کر کے بتایا تھا کہ کسی واقعے کو بھی قانون کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعات کے معاملے میں جو عدالتی اور قانونی نوعیت کی تفصیلات ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں ایک چلتے ہوئے راہی کی رپورٹ سے، بالکل مختلف ہوتی ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دے رہے ہیں، اب یہ دیکھیے ہو کیا رہا ہے، یعنی مسجد نبوی کے باہر کسی مجرم کو سزا دی جا رہی ہے، کون بیان کر رہا ہے، کیا جج نے فیصلہ لکھا ہے جس کی تفصیلات ہم تک پہنچا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں، کیا وکیلوں نے جو جرح کی ہے اس کا ریکارڈ مرتب کر لیا گیا ہے جس کو آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں، کیا مجرم کا جو بیان لیا گیا ہے وہ بیان منوان نقل ہو گیا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں ہم کو کچھ سے ہم کو چیز اخذ کریں. ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے راہ چلتا پتھر مارنے والا ہو، وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا مسجد میں، وہ یہ بیان کر دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ سوال پوچھا تھا. اب مجھے بتائیے کہ یہ صورتحال آج آپ دیکھیے کہ عدالت میں کاروائی ہوتی ہے آج کے زمانے میں، جبکہ ہمارے پاس پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمیشہ عدالتیں احتجاج کرتی رہتی ہیں کہ رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی کاروائی وہاں ہو رہی ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، گئے ہی اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ رپورٹنگ کرنی ہے ان کو، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر رپورٹنگ میں کوئی غلطی ہو گئی تو عدالت توہین کی کاروائی کرے گی. اس سب کچھ کے باوجود کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. مجھے خود یہ تجربہ ہوا، دو تین قوانین عدالت میں زیر بحث تھے، مجھے ان سے دلچسپی تھی، میں نے اس کی رپورٹنگ پاکستان کے اردو اخبارات میں پڑھی تو بالکل اور تھی، میں نے وہی رپورٹنگ ڈان میں پڑھی تو بالکل اور نوعیت تھی اس کی. یعنی اتنا فرق دو اخباروں کے رپورٹنگ میں ہو چکا ہوا تھا. اچھا جب وہ فیصلہ پی ایل ڈی میں چھپا اور میں نے اس کا مطالعہ کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ سب سے زیادہ محتاط اور اچھی رپورٹنگ ڈان کی تھی، لیکن اس کے باوجود بعض قانونی پہلو ایسے تھے جو وہاں بیان نہیں ہوئے تھے. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی واقعے کی رپورٹنگ کو قانون کا، اور پھر قانون بھی الہی قانون، اللہ کی شریعت، ابدی قانون جس پر مسلمانوں نے قیامت تک عمل کرنا ہے، اس کا باعث بنا دیا جائے. اور مسلمانوں کا مزاج اس معاملے میں ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ آپ قرآن مجید بیان کیجئے، آپ اس کے تمام پہلوؤں کو واضح کر دیو، کہتے ہیں وہ واقعہ بتائیے. یعنی میں نے اس عدالت میں یہ عرض کیا تھا کہ ان واقعات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے صرف، یعنی جو آدمی ان کو پیش کرتا ہے کسی قانون کے ماخذ کے طور پر، وہ نہ قانون سے واقف ہے، نہ اسلامی شریعت سے واقف ہے، اور نہ میرے خیال کے مطابق، میں ادب سرد کر رہا ہوں، عقل عام سے کام لے رہا ہے. کیونکہ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ان واقعات کی بھول بھلیاں میں گم ہو کر ساری کی ساری شریعت لوگوں کے لیے مزے کا بن جائے گی، اور بالفعل ایسا ہی ہوا ہے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک جب آپ اس معاملے کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے، عقل عام کی روشنی میں دیکھیں گے، تو پھر آپ اور جگہ سے معاملے کو دیکھ رہے ہوں گے. یعنی واقعہ اصل میں اس پوری صورتحال کا ایک جزو ہے، اس جزو کو جزو کی جگہ رکھ کے دیکھ لیا جائے گا، بیان کر دیا جائے گا. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجرموں کو جلاوطنی کی سزا دی، کچھ مجرموں کو رجم کی سزا دی. تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت سامنے پڑی ہوئی ہے جس کے اندر اوپر تقتیل ہے، نیچے جلاوطنی ہے، اور جو روایتیں اس باب میں آئی ہیں، خواہ وہ قولی روایتیں ہیں خواہ وہ عملی روایتیں، ان میں دونوں سزاؤں کا ذکر ہے، پھر بھی کسی کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی کہ اصل میں اس سزا کا ماخذ یہ آیت ہے. یعنی وہ جلاوطنی کی سزا موجود ہے ان کے اندر، بیان کی گئی ہے. بعض مجرموں کو آپ نے رجم کی سزا نہیں دی، یہ کہا کہ ان کو ایک سال کے لیے جلاوطن کر دیا جائے. تو جب ایک سال کے لیے جلاوطن کیا جا رہا ہے تو پوچھنا چاہیے وہ کس آیت کے تحت کیا جا رہا ہے. جب اس آیت میں وہ چیز معلوم ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی جانب توجہ ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی. اب آپ کئی مرتبہ یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے کسی کو خیال نہیں ہوا، بہرحال نہیں ہوئی. اور پہلی مرتبہ امام حمید الدین فراہی نے اپنے ایک چھوٹے سے رسالے میں، جو چھپا بھی نہیں تھا ان کی زندگی میں، اس پہلو کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ یہ در حقیقت یہ صورتحال ہے. یعنی اسی آیت کے تحت یہ سزائیں دی گئی ہیں. اب آیت کو ہم اصل مانیں گے اور واقعات کی توجیہ اس کے لحاظ سے کریں گے، ہو جائے گی بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتی تو یہ خیال کر لیں گے کہ واقعے کی رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی، واقعے میں ساری تفصیلات نہیں آئیں، واقعے میں پوری بات نہیں بیان ہوئی. یعنی واقعہ اس بات کا مستحق ہوگا کہ اس کی توجیہ کی جائے، یا اس کو الگ کر دیا جائے، یا اس کو زیر بحث نہ لایا جائے. نہ کہ صورتحال یہ ہوگی کہ واقعے سے پورا قانون اخذ کر کے بیان کر دیں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ قرآن کو منسوخ کر دیا گیا. یعنی یہ جو صورتحال ہے یہ کسی حال میں بھی گوارا نہیں کی جا سکتی. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ہوا. اس کے بعد میں نے، چونکہ یہ مسئلہ نازک ہے اور اس کی تفصیل تو میں نے کیا اپنی کتاب برہان میں، وہاں پر کوئی 150-200 صفحے میں یہ بحث ہے، جس میں میں نے تمام روایتوں کا جائزہ لیا ہے، واقعات کا جائزہ لیا ہے، علماء نے جو اعتراضات کیے تھے ہماری آراء پر ان کے جوابات دیے ہیں، تو وہ تو بڑی تفصیلی بحث ہے. یہاں میں صرف اس کے بارے میں اشارات کر رہا ہوں، یہاں مجھے مثبت بحث اصلا کرنی ہے. زنا اور اوباشی کے بعض مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار بھی اسی قبیل سے تھا. یعنی کس قبیل سے تھا؟ مجرم کے حالات معلوم کر، معلوم کیے جائیں گے نا. یعنی چور کے بارے میں معلوم کیا جائے، کہیں بھوکا تو نہیں تھا، روٹی چرانے کے لیے آ گیا تھا نان بھائی کی دکان پر. تو چور کے حالات آپ اس کے لحاظ سے پوچھیں گے، اور زانی کے حالات اس کے جرم کے لحاظ سے پوچھیں گے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، زنا اور اوباشی کے بعض مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار بھی اسی قبیل سے تھا جسے فقہا نے غلطی سے منات حکم سمجھا. منات حکم اصول فقہ کی اصطلاح ہے، یعنی حکم جس چیز کی بنیاد پر دیا گیا ہے اس کو منات حکم کہتے ہیں اصطلاح میں. تو فقہا نے اس کو منات حکم سمجھ لیا، یعنی ان کے نزدیک شادی شدہ ہونا سزا میں تبدیلی کا باعث بن گیا. اور اس کی بنا پر، یعنی پہلے یہ غلطی کی جسے فقہا نے غلطی سے منات حکم سمجھا، اور اس کی بنا پر سورہ نور کی آیا جلد کو، سورہ نور میں جلد کہتے ہیں کوڑے کو، سورہ نور میں جو تازیانے کی سزا بیان کر رہی ہے آیت، اس آیت کو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زانیوں کے حق میں منسوخ کرا دے دیا. یعنی انہوں نے اس کے بتا دیا کہ یہ آیت جو ہے اس کا تعلق صرف اب کنواروں سے ہے، شادی شدہ کے حق میں یہ منسوخ ہو گئی، کسی شادی شدہ کو یہ سزا دی نہیں جائے گی. یہ انہوں نے نتیجہ نکالا. اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ 100 کوڑے کی سزا جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ کنوارے کی سزا ہو گئی, اور سنت میں شادی شدہ زانی کی سزا بیان کی. اور اسی پر ہمارے یہاں قانون ہے اصول میں. اب اس میں بڑے اختلافات ہیں آگے فقہا کے مابین, یعنی شادی شدہ کی تعریف میں, پھر اس کو لفظ محسن سے ادا کیا اس کی تعریف میں, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے, آگے چل کے آئے گی تو میں اس کے بارے میں بھی چند اشارات کر دوں گا. لیکن انہوں نے یہ کیا, گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی, گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرنے کے لیے دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں. یعنی اب آپ ایک اصول سمجھ لیں, قرآن کہہ رہا تھا کہ 4 سزائیں ہیں جن میں مجرم کے حالات کا جائزہ لے کے دیکھنا ہے کہ اس کو رعایت دینی ہے یا سخت ترین سزا دے دینی ہے. یہ بات قرآن نے واضح کر دی. جب قرآن سے یہ بات واضح ہو گئی تو مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرنے کے لیے دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ, حضور کا منشا یہ تھا کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں. لیکن انہوں نے یعنی فقہا نے اس یہ بھی کو یہی قرار دیا, یعنی ایک ہی نقطے میں محرم کو مجرم کر دیا, یہ ہوا, یہ بھی کو یہی قرار دیا. اور اس طرح ایک ایسی بے جوڑ چیز اسلام کے ضابطۂ حدود و تعزیرات میں داخل کر دی جو عقل و نقل دونوں کی روح سے بالکل بے بنیاد ہے. یعنی نہ عقل باندھتی ہے اس بات کو کہ اس بنیاد پر کوئی فرق کیا جانا چاہیے, کیونکہ شادی شدہ نہ ہونے میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو آدمی کے لیے سختی کا تقاضا کر دیں, اور شادی شدہ آدمی کے معاملے میں بھی بہت سی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کہ جو رعایت کا تقاضا کر دیں. تو اصل میں یہ ایک بالکل عقلی لحاظ سے بے جوڑ چیز ہے. اس بنیاد پر آپ علل اطلاق کوئی قانون نہیں بنا سکتے. ہاں جب مجرم کے حالات کا فیصلہ کر رہے ہوں تو یہ بھی پوچھا جائے, یہ بھی دیکھا جائے. یعنی ایک عدالت کو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے, بھی لحاظ رکھنا چاہیے, نہ کہ یہی بنیاد بنا دی جائے. تو یہ بنیادی فرق ہے. استاد امام امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبر و قرآن میں لکھتے ہیں, یعنی اب اصل قانون جو ہے, اصل قانون کن کے بارے میں, اوباشوں کے بارے میں, دہشت گردوں کے بارے میں, وہ لوگ جو لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے, جو نیوسنس پیدا کر دیں, جو لا اور آرڈر کے مسائل پیدا کر دیں, جو محض جرم کا ارتکاب نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ پوری حکومت کی مشینری کو اور نظم و نسق کو چیلنج کر دیتے ہیں, یہ مجرم ہے. اس طرح کے حالات میں استاد امام لکھتے ہیں, اس طرح کے حالات میں صرف اسی امر کو ملحوظ نہیں رکھنا پڑتا کہ جرم کرنے والے جتھے نے صرف مال کو نقصان پہنچایا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر زمانہ, مقام اور جتھا بندی کرنے والے مجرموں کے عزائم اور ان کے اثرات پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے. یعنی جب اس طرح کے باغیوں کے بارے میں کاروائی کی جاتی ہے تو پھر 10 چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں, صورتحال کیا ہے, کس وقت یہ معاملہ کیا گیا ہے. مثلا زمانہ جنگ یا بدامنی کا ہو تو اس میں لازمن سخت اقدام کی ضرورت ہوگی, انہوں نے مثال دی ہے, 10 شکلیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح مقام سرحدی یا دشمن کی سازشوں کا آماجگاہ ہو تب بھی مؤثر کارروائی ضروری ہوگی. یعنی اب مقام کے لحاظ سے بھی فرق کیا جائے گا. اگر شرارت کا سرغنہ کوئی بڑا خطرناک آدمی ہو اور اندیشہ ہو کہ اس کو ڈھیل ملی تو بہتوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کو خطرہ پیش آ جائے گا, تب بھی حالات کے لحاظ سے مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا. یعنی بعض اوقات ایک مجرم اپنی تاریخ لکھ چکا ہوتا ہے, اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا کچھ کر چکا ہے, اب یہ رعایت دی گئی تو اور سوسائٹی کے لیے فساد پیدا کر دے گا, تو اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے. تب بھی حالات کے لحاظ سے مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا. غرض اس میں اصلی اہمیت جزوی واقعات کی نہیں بلکہ بغاوت کے مجموعی اثر اور ملک و ملت کے مسائلے کی. یعنی اس میں آپ ایک ایک واقعہ نہیں چن سکتے, یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر قانون سازی کی جاتی ہے. چنانچہ زنا کے بعض عادی مجرموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا, البکر بالبکر جلد و میتن و نفی و سنتن و سیب و بالسیب جلد و میتن و رجم. ایک خاص موقع کے اوپر بعض مجرم پکڑے گئے ہیں, یعنی کوئی علل اطلاق قانون نہیں بیان کیا جا رہا, خاص موقع پر بعض عادی مجرم پکڑے گئے. وہ کون ہیں؟ اس کے بارے میں خود قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ صورتحال کیا ہے. اور جب ہم ساری تاریخ کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں اور تمام روایات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے معاشرے میں بھی, جس طرح ہر معاشرے میں یہ صورتحال رہی ہے, یعنی باقاعدہ کہبہ عورتوں کے اڈے ہوتے تھے. بہت سے لوگوں نے اس کو اپنے لیے پیشہ بنا رکھا تھا, یعنی وہ اس طرح کی عورتیں خرید لیتے تھے اور پھر ان کے ذریعے سے یہ اڈے چلاتے تھے. سیدہ عائشہ کی ایک روایت پہ یہ کس کس نوعیت کی عورتیں ہوتی تھیں ان کی بڑی تفصیل بخاری میں بیان ہوئی ہے. تو اس نوعیت کے بعض عادی مجرم, پہلے ان کو نوٹس دیا گیا, پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں, زیر زمین چلے گئے. ایسا ہوتا ہے اس طرح کے موقعوں پر جب آپ تطہیر کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کی, تو اس طرح کے بعض مجرم پکڑے گئے. قرآن مجید نے, یہ ظاہر ہے کہ عورتیں تھیں زیادہ تر, تو قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے, یہاں تک کہ قانون ہم ان کے بارے میں نازل کر دیں, یعنی قانون کے بارے میں ہم رہنمائی کریں گے لیکن فی الحال ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے. یعنی پہلا کام جو یہ کیا گیا, یہ ایک طرح سے سمجھیے کہ آپ ان کے شر کو روکنے کے لیے قید کر دیا گیا. ظاہر ہے اس زمانے میں اس طرح کے جیل خانے تو نہیں تھے, گھروں میں بند کر دیا گیا, تو قرآن میں موجود ہے, آگے وہ آیت آ رہی ہے. اب اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ ان مجرموں کے بارے میں, اب دیکھیے یہاں ان کا لفظ بہت اہم ہے, یعنی کچھ مجرم ہیں, عورتیں ہیں, عادی مجرم ہیں, ان کا مسئلہ زیر بحث ہے, وہ آگے قرآن بتا دے گا آپ کو. جب ان کا معاملہ زیر بحث ہے تو حضور نے اس موقع کے اوپر یہ کہا, تو ایک موقع کی بات ہے, کچھ مجرموں کے بارے میں ہے, ان کے حالات کے لحاظ سے فرق کس طرح کیا گیا ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے, یہ کوئی اطلاقی قانون نہیں ہے, لوگوں نے اس کو ایک اطلاقی قانون سمجھ لیا. اب دیکھیے الفاظ کیا ہے, خذو عنی, مجھ سے لو, مجھ سے لو, قد جعل اللہ لہن سبیلا, اللہ نے ان عورتوں کے بارے میں راستہ نکال دیا. وہ عورتیں کون ہیں, آگے اس قرآن بتائے گا آپ کو وہ عورتیں کون ہیں. قد جعل اللہ لہن سبیلا, اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے. البکر بالبکر, جلد و میاتن و نفی و ثنا, زنا کی ان عادی عورتوں کے بارے میں اللہ نے جوڑا نکالنے کا وعدہ کیا تھا, اس نے نکال دی. اس طرح کے مجرم, یعنی ان مجرموں میں سے, اب وہ چار پانچ دس جتنے بھی تھے, اس طرح کے مجرم اگر کوارے یا الڑ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے اور جلاوطنی, اور رنڈوے یا شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے اور سنساری. یعنی یہ آپ نے ان مجرموں کے استحصال کے لیے یہ فرمایا کہ یہ صورت ہوگی, رنڈووں کو, شادی شدوں کو, ان کی عمر کے لحاظ سے کوارے ہیں, الڑ ہیں, ابھی چھوٹے نوجوان عورتیں ہی ہیں, ابھی آئی ہیں اس بازار میں, آگے بیٹھ گئی ہیں, تو آپ نے اس میں فرق کرنے کے لیے یہ بات بتائی. یعنی یہ ایک خاص موقع کی روایت ہے. کیوں خاص موقع کی ہے, میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر الفاظ موجود ہے, قد جعل اللہ لہن سبیلا, یعنی یہاں زیر بحث لہن کی ضمیر کا مرجع جو مجرم ہے وہ ہے اللہ نے ان عورتوں کے لیے. وہ کون سی عورتیں ہیں, وہ دیکھیے بالکل الفاظ قرآن میں وہی ہے. اس روایت میں جعل اللہ لہن کا اشارہ ان عورتوں کی طرف ہے جن سے نمٹنے کے لیے ایک عبوری حکم سورہ نساء میں بیان ہوا ہے. ارشاد فرمایا ہے واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم, اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں, یعنی بدکاری کرتی ہیں یعنی کہ جو بدکاری کرے, یہ کعبہ عورتیں ہیں, وہ اڈے چلانے والی عورتیں ہیں, تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتے ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو. ان پر گواہ طلب کرو مطلب یہ کہ کعبہ عورت کے بارے میں, یعنی آپ کھڑے کھڑے تو نہیں کہہ دیں گے نا, عدالتی کاروائی کرنی, یہ بتاؤ کہ سوسائٹی میں واقعی یہ کعبہ عورت دینے والی کی حیثیت سے مشہور ہے. قرآن کہتا ہے طلب کرو, فَإِن شَاهِدُوا, پھر اگر وہ گواہی دے دیں, یعنی یہ طے ہو جائے, تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ یہ کعبہ عورت ہے, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, تو ان کو گھروں میں بند کر دو, حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا, یہاں تک کہ موت انہیں لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے. قرآن نے یہ کہا تھا کہ ان کو فی الحال بند کر دیا جائے, ابھی کاروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. صورتحال جس طرح جنگی صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی, اس میں ابھی پورا کنٹرول بھی نہیں تھا, تو فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کیا جائے, چھوٹی سی بستی ہے اس کے اندر یہ غلاظت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے, ان عورتوں کو گھر بند کر دیا جائے, یا تو اس دوران میں جب تک ہم فیصلہ کرتے ہیں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی, موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ راستہ نکالے گا. اب دیکھیے یہ حضور نے الفاظ استعمال کیے, خذو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا, یعنی عورتیں بند ہیں گھروں میں. قرآن نے جب یہ کہا ہوگا ظاہر بند کر دی گئی ہوں گی, تو عورتیں بند ہیں, گویا کچھ مجرم پکڑ لیے گئے ہیں, موجود ہیں, ان کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے, ان کے بارے میں یہ چیز زیر بحث ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے, یعنی ان کو الگ الگ کر لیا جائے, جو تو الڑ کنواری بچیاں ہیں ابھی نئی نئی آئی ہیں اس بازار میں یا اس جانے میں گواہ کر کے لائی گئی ہیں, ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے, اور جو ان میں سے اپنے گھروں کو, یعنی عربوں کے ہاں تو یہ بہت تھا نا, اپنے خاندوں سے بے وفائی کرائی ہیں, شادی بھی ہو چکی ہوئی تھی, وہاں سے نکل کے آ کے اس بازار کو آباد کر رہی ہیں, ان کے ساتھ انتہائی سخت طریقہ اختیار کیا جائے. جی
جی, اپنا روایت میں جو راہ نکالی گئی ہے وہ تو عورتوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے, لیکن سزا نیچے مردوں کے متعلق ہو رہی ہے.
نیچے کہاں مردوں سے متعلق بتایا؟
یہی کہ اس طرح کے مجرم اگر کوارے ہوں
تو مجرم تو مرد نہیں ہوتا نا, اس طرح کے مجرم تو عورت.
الفاظ میں تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے صرف یہ مردوں سے متعلق ہو رہا ہے.
اس میں صفت تو مذکر ہی آتے ہیں ہمیشہ.
تو دوسری بات یہ جی کہ یہ سزا جو ہے یہ اس آیت کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ کسی اور جرم میں بھی دی گئی ہے؟
مجرم کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش نہیں آیا. یہ میں پھر گزارش کروں گا کہ کیا تمام اس آیت کے تحت آنے والے واقعات 10 سال میں پیش آ جانے چاہیے, یعنی باقاعدہ طریقے سے آیت اپنے اطلاق پر قائم رہے گی. 3 یا 4 واقعات پیش آئے, ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی دعویت کیا ہے, ان میں کس طرح سزا دی گئی. تو یہ عورتیں ہیں, یہ آیت بھی مسئلہ بن گئی. یعنی یہ جو آیت ہے یہ آپ اب تفسیریں نکال کر دیکھیں, یہ آیت ایک معما بن کے رہ گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آیت پوری پڑھیے آپ. آیت پوری یہ ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ بالنسائکم, شروع یہاں سے ہوتی ہے, تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں. عام ترجمہ لوگوں نے یہ کیا, اس کا میں ترجمہ مختلف کر رہا ہوں, اور میرے ترجمے کے نتیجے میں وہ محض جرم کا ارتکاب کرنے والی عورت نہیں رہتی, یعنی وہ ایک کعبہ عورت, ایک بدکاری کرنے والی عادی عورت ہو جاتی ہے. لیکن ان ترجمہ پہلے یہ کیا. اب آگے دیکھیے آگے کیا ہے. او یجعل اللہ لہن سبیلا کے فوراً بعد قرآن کہتا ہے ول جانے یاتی جانے ہاں, اور جو مرد و عورت اس کا ارتکاب کریں, یعنی فوراً بعد یہ کہتا ہے. تو اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ اوپر کون ہے نیچے کون ہے, یعنی زنا کی کوئی قسم ایسی ابھی تک یاد نہیں ہوئی کہ صرف عورتیں, تو نہیں ہو سکتا نا. تو نیچے دو مرد و عورت کیا ہے؟ تو اس میں پھر بہت مسائل لوگوں نے اپنے لیے پیدا کیے کیا صورت ہے. حالانکہ میرے نزدیک بڑی سادہ بات ہے یہ, یعنی قرآن نے جگہ جگہ اس چیز کو بیان کی ہے. جہاں وہ نکاح کی شرائط بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اقدان, محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اقدان, یعنی پاک دامن عورتوں سے شادی کرو, نہ وہ مصافحات ہونی چاہیے نہ متخذات اقدان ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیے دنیا کے اندر ایک تو یہ ہے کہ کسی موقع کے اوپر حادثتاً یا کسی مسئلے میں کوئی کسی سے غلطی ہو گئی, نوجوانوں کے زمانے میں ہو گئی, اس طرح کی بات ہو گئی. دو چیزیں جن کو وہ زیر بحث لایا خاص طور پر, ایک ہے مصافحت, کھلی بدکاری, یعنی عورت طوائف ہو گئی, کعبہ ہو گئی, یہ مصافحہ ہے. مصافحہ عربی میں کہتے ہیں اس کو. مصافحات ہیں یعنی کھلی بدکاری کرنے والی, جھنڈا لگا ہوا ہے کہ یہاں جو شخص چاہے آ کے رفع حاجت کر سکتا ہے, تو یہ مصافحات ہیں. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے کہ کسی مرد و عورت کے درمیان یاری آشنائی کا تعلق پیدا ہوا اور پھر خفیہ روابط بڑھتے بڑھتے عادی بدکاری میں تبدیل ہو گئے. اب یہاں دیکھیے فرق کیا ہے, ایک میں عورت ہوتی ہے, مرد کا معاملہ الگ ہے, وہ تو جائے گا نا. یعنی وہاں ہم جب طوائف کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی اس میں مرد کا ذکر نہیں کرتے, وہاں عورت ہی اصل چیز ہے. اچھا, اور یہ جو یاری آشنائی کا تعلق ہوتا ہے, آپ نے پڑھا ہوا اخباروں میں فلاں عورت نے اپنے آشنا سے مل کے شوہر کو قتل کر دیا, پڑھتے ہوں گے نا, آشنا سے مل کے شوہر کو قتل کر دیا, یہ وہ آشنا ہے. اس میں مرد بھی متعین ہوتا ہے, عورت بھی متعین ہوتی ہے. یعنی یہاں دو ہوتے ہیں. یہاں صورتحال یہ نہیں ہوتی کہ عورت نے ایک اڈا بنا رکھا ہوا ہے جس کا جی چاہے وہاں آ جائے. یہاں ایک مرد و عورت کے درمیان یاری آشنائی اور معاشقے کا تعلق ہوتا ہے جو بدکاری میں بدل گیا ہوتا ہے. یعنی یہ دو صورتیں ہیں جو عام طور پر سوسائٹی میں انارکی کا باعث بنتی ہیں. اس کے بعد پھر ایک تیسری صورت عام صورت میں جرم کی ہو جائے, کسی آدمی سے بدکاری کا ارتکاب ہو, یعنی وہ تو خیر انسان ہے, اس سے ہو ہی سکتا ہے. لیکن یہ دو بالکل الگ الگ شکلیں ہیں, اور قرآن ان کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے, یعنی کوئی مصافحہ عورت ہے یا کوئی متخذات اقدان میں سے ہے, چوری چھپے یاری آشنائی کرنے والی ہے, تو پھر اس کے ساتھ شادی کسی عفیف اور پاک دامن مرد کو نہیں کرنی چاہیے, یہ کہتا ہے. یہاں یہ دونوں زیر بحث ہیں, یعنی پہلے چونکہ وہاں پہلے ہوتی ہی صرف عورت ہے تو ولاتی, یا وہاں مرد کا ذکر ہی نہیں, تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں, اس کے بعد کیا ولگانے یا تو جانے, اور وہ جو دو یاری آشنائی میں گرفتار ہوئے ہوئے ہیں. اور دیکھیں دونوں کے ساتھ معاملہ مختلف ہے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں فیصلہ نازل کرے. ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ان دونوں کو کچھ اذیت دے کے یہ تلقین کرو کہ اپنی اصلاح کر لیں، اگر اصلاح کر لیں تو اللہ غفور رحیم. یعنی اس فرق کو واضح ہو گیا نا، یہ فرق، یعنی یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ چونکہ واضح نہیں ہوا تو اس مسئلے کے نہ واضح ہونے کی وجہ سے اب یہ ایک بڑی ہی خراب صورتحال پیدا ہوئی. اس آیت کے بارے میں آپ پڑھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کی ہوا کیا ہے. یعنی عورتوں کا ذکر اوپر الگ کیوں ہے، پھر نیچے مرد و عورت کا ذکر کیوں ہے، سزا میں فرق کیوں ہے، رویے میں اختلاف کیوں ہے، قرآن ایک کے بارے میں ایک بات کہہ رہا ہے، دوسری کے بارے میں دوسری بات کہہ رہا ہے، صورتحال میں یہ کیوں فرق واقع ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے میری رائے بھی صحیح نہ ہو، لیکن میں ایسے سمجھتا ہوں اس آیت کو، یعنی میں اس طریقے سے اس کو دیکھتا ہوں. استاذ امام کی رائے سے بھی مجھ کو اختلاف ہے. انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اس طرح حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹریس ہے وہ یہاں پہ واللاتی یاتین الفاحشتا من نسائکم پہ ہے، یعنی تمہاری عورتوں میں سے. تو وہ فرق یہ کرتے ہیں کہ جو آگے زیر بحث ہیں وہ ہیں کہ جن میں مرد اور عورت دونوں مسلمان ہیں، اور یہاں زیر بحث وہ عورتیں ہیں کہ جن میں عورتیں تو مسلمانوں کی ہیں لیکن مرد کوئی دوسرے لا. وہ اس طرح اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ صورتحال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضارے کے سیگے ہیں جو اگر آپ غور کریں تو حال پر دلالت کرتے ہیں. سزا میں فرق ہے، نوعیت بہت تبدیل ہو گئی ہے. یہ ساری قرائن بالکل یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں وہی دونوں چیزیں زیر بحث ہیں. آپ قرآن پڑھیں بالکل واضح ہو جاتی ہے. مصافحات غیرہ متخذات جگہ جگہ بیان کرتا ہوں. یعنی یہ بدکاری کی دو شکلیں ہیں اور دونوں کو قرآن نے موضوع بنایا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا. یہ اس زمانے میں مسئلہ جب پیش آیا ہے کہ کیسے معاشرے کی تطہیر کر کے اس کے اندر سے کعبہ خانے ختم کیے جائیں. اور آپ تاریخ پڑھیں کبھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے لوگ تھے، یعنی باقاعدہ اڈے قائم کیے ہوئے، یعنی ان کو ختم کرنے کے لیے بڑے اقدامات کرنے پڑے. تو ان اقدامات کے باب میں یہ آیت آئی ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. یہ چونکہ ایک اہم اختلاف ہے اور میں نے اس کو تھوڑا پس منظر بھی آپ کو بیان کر دیا ہے. سب سے زیادہ اس معاملے میں جو لوگوں کو بات اپیل کرتی رہی اس سے پہلے وہ یہ تھی کہ غالباً اوپر تو زنا کا ذکر ہے، بدکاری کا ذکر ہے، اور نیچے شاید مردوں اور مردوں کے تعلقات زیر بحث ہیں. یہ عربیت کی روح سے غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سادگی سے بتا دیتا ہوں میں آپ کو. واللاتی یاتین الفاحشہ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، وہ جو بدکاری کرتی ہیں، اور اس کے بعد عطف ہوا ہے واللذان یاتیان ہا، یعنی پھر قرآن نے لفظ نہیں دہرایا بلکہ ضمیر استعمال کر دی ہے. اب ضمیر استعمال کر دیا تو مرجع کیا ہے؟ وہی فاحشہ. اوپر زنا ہے تو نیچے بھی زنا ہوگا، اوپر کوئی اور چیز ہے تو نیچے بھی اور چیز ہوگی، الگ الگ ہو ہی نہیں سکتی. یعنی زبان میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے سرے سے. تو یہ بات جو ہے یہ میں ایسے سمجھتا ہوں. کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے، کیونکہ آگے اس پر کچھ بحث کرنی ہے. اس طرح گویا میں نے بالکل قرآن مجید کی اس نص سے واضح کر دیا ہے کہ یہ سارا مسئلہ جتنا پیدا ہوا ہے رجم کا اور جلاوطنی کا، یہ حقیقت میں پیدا ہی عادی اور بدکار عورتوں کے معاملے میں ہوا ہے، یعنی واقعے کے لحاظ سے. یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ یہی عورتیں ہیں جن کے معاملے میں مسلم کی وہ روایت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ جب وہ ان عورتوں کے بارے میں ہے تو لازمن اس کے افراد متعین ہیں، وہ کوئی اطلاقی حکم نہیں ہے، ابسلیوٹ حکم نہیں ہے. یعنی ایک صورتحال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا، اور یہی پیغمبر کو بتانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپلائی کر رہے ہیں نا اللہ کے قانون کو، تو اپلائی طریقے سے حضور بتا رہے ہیں کہ اب سلطنت پھیل رہی ہے تو جہاں جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں وہاں اس طریقے سے معاملہ کر لیا جائے. اصل قانون کیا ہے؟ اصل قانون وہ ہے جو قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت میں بیان ہو گیا ہے، جس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی وہ قانون کیا ہے کہ قرآن نے بتایا کہ وہ مجرم جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قائم کردہ نظام کو الٹنے کی کوشش کریں، فساد برپا کرنے کی کوشش کریں، دہشت گردی پہ اتر آئیں، جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائیں، ان کے لیے چار سزائیں ہیں. پہلی سزا یہ ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، دوسری سزا یہ ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے صلیب دے دی جائے، تیسری سزا یہ ہے کہ وہ تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں، چوتھی سزا کیا ہے؟ اور یونفو من الارض، ان کو جلاوطن کر دیا جائے. اور یہ سب سزائیں او کے ساتھ بیان ہوئی، یعنی یا یہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے. یہ تو میرے نزدیک یہ آیت ہے جو قرآن میں موجود ہے اور یہ بتا رہی ہے، اور حدیث وہ ہے، وہی حدیث ہے، ایک ہی ہے جو اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو زیر بحث لا کر بیان کی ہے. اس کو میں نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اس کی اللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں، کا اسلوب دلیل ہے کہ یہ کعبہ عورتوں کا ذکر ہے. اس صورت میں اصل مسئلہ کیونکہ عورت ہی کا ہوتا ہے اس لیے مرد زیر بحث نہیں آئے. یہ میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے جو ہمارے ہاں کم و بیش 12 صدیوں تک زیر بحث رہا ہے کہ اوپر مرد کا ذکر کیوں نہیں, اس لیے مرد کا ذکر نہیں. طوائفوں کے معاملے میں کوئی قانون بتایا جائے گا تو وہ مرد زیر بحث نہیں آئے گا, آنا بھی نہیں چاہیے. اس صورت میں اصل مسئلہ کیونکہ عورت ہی کا ہوتا ہے اس لیے مرد زیر بحث نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے مجرموں کے متعلق فرمایا ہے, اسی طرح کے مجرموں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ چونکہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ آوارہ منشی اور جنسی بے راہ روی کو اپنا معمول بلا لینے کی وجہ سے فساد فی الارض کے مجرم بھی ہیں. اس وجہ سے ان میں سے ایسے مجرموں کو جو اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کے مستحق ہیں, زنا کے جرم میں سورہ نور کی آیت 2 کے تحت 100 کوڑے اور معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباشی کی پاداش میں مائدہ کی آیت 33 کے تحت نفی یعنی جلاوطنی کی سزا دی جائے, اور ان میں سے وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں ہے مائدہ کی اسی آیت کے حکم ائیں یقتلوا کے تحت رجم کر دیا جائے. یہ دیکھیے, اس میں میں نے ایک مسئلے کو سلجھایا ہے. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا, اب اس پچھلے صفحے پر آئیے جس میں وہ روایت بیان ہوئی ہے. پہلا مسئلہ تو یہ پیدا ہوا جس طرف میں نے اشارہ کیا کہ خود روایت کو ایک عمومی قانون سمجھ لیا گیا, درحالے کہ وہ کوئی عمومی قانون نہیں ہے. جب ہم اس کو قرآن کی آیت سے متعلق کر کے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک صورتحال سے نمٹنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی, اس کے لیے کچھ عورتوں کو گرفتار کر کے ان کے گھروں میں بند کرنے کا حکم دیا گیا. ان کے معاملے میں خود قرآن نے کہا کہ ہم اب عنقریب قانون دیں گے, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یعنی اللہ کوئی ان کے معاملے میں راستہ نکالے گا. حضور نے اس کے بعد یہ بتایا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے میری رہنمائی فرما دی ہے, اور وہ رہنمائی یہ ہے. یعنی یہ پہلی بات ہے. اس کے واضح ہو جانے کے بعد فرق کیا واقع ہوا, یعنی یہ روایت کوئی ابدی قانون نہیں بیان کر رہی بلکہ ایک قانون کے اطلاق کی صورتحال کو بیان کر رہی ہے کچھ مجرموں کے بارے میں. دوسرا مسئلہ لوگوں نے کیا پیدا کیا, وہ روایت کے الفاظ میں دیکھیے, وہ یہ تھا کہ اس طرح کے مجرم اگر کنوارے یا الڑ ہوں تو ان کو 100 کوڑے اور جلاوطنی کی سزا دی جائے. تو انہوں نے اس اور کو واؤ کو, واؤ ہے نا, اس کو جمع کے معنی میں لیا ہے. یعنی کیا کیا جائے گا, اس طرح کے مجرموں کو پہلے 100 کوڑے مارے جائیں گے پھر جلاوطن کر دیا جائے گا. میں اور طرح سے دیکھتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ان کے جرم کے لحاظ سے سزائیں بیان ہوئی ہیں. یعنی ان کا ایک جرم یہ ہے کہ وہ زنا کے مجرم ہے تو زنا کی سزا کیا ہے قرآن میں, 100 کوڑے. ان کا دوسرا جرم کیا ہے, وہ عادی مجرم اور اوباش ہیں, اوباشی کی سزا کیا ہے, جلاوطنی یا تقتیل. تو یہ اس لحاظ سے بیان ہوئی ہے. جب قانون بیان کیا جاتا ہے کسی کے بارے میں, قانون بیان کیا جائے گا کسی کے بارے میں, آپ نے دیکھا ہوگا قانون بیان کرنے سے مطلب کیا ہے. عدالت آپ نے کبھی دیکھا جب سزا دیتی ہے, کبھی عدالتی فیصلے پڑے آپ پی ایل ڈی میں سے نکال کے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایک مجرم نے 5 جرم کیے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے فلاں دفعہ کے تحت یہ سزا ہے, فلاں دفعہ کے تحت یہ سزا ہے, فلاں دفعہ کے تحت یہ سزا ہے. یعنی یہ بیان کر دی جاتی ہے. اس میں سے اگر کچھ سزاؤں کو جمع کرنا ممکن ہو جمع ہو جاتی ہیں, اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو تو ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کئی مرتبہ ہوتا ہے اس کو 10 مرتبہ سزائے موت دی جائے. یعنی قانون کا اگر آپ مطالعہ کریں نا تو 10 مرتبہ سزائے موت تو دی نہیں جا سکتی, ایک بار دی جائے گی ختم ہو جائے گا معاملہ. لیکن جب جج فیصلہ لکھے گا تو یہی لکھے گا اس کو. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ان کے 2 جرم ہیں, ان دونوں جرموں کی سزا بیان کر رہے ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سزا جمع کر کے دی جائے. یعنی میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, چنانچہ یہ بحث پیدا ہو گئی. کیسے پیدا ہوئی, پیدا اس طریقے سے بحث ہوئی کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے اور سنگساری, یہ بیان کیا گیا نا. اب فقہا کے مابین اختلاف ہو گیا کہ 100 کوڑے مار کے سنگساری کی جائے گی, تو ماخذ قرآن نہیں ہے, عقل عام نہیں ہے, ماخذ کیا ہے, واقعات. تو انہوں نے دیکھا کہ مائز کو تو 100 کوڑے مار کے نہیں رجم کیا گیا, یعنی اس کو پہلے 100 کوڑے نہیں مارے گا. اس کے بارے میں چونکہ بہت روایات ہیں, غامدیہ کو 100 کوڑے مار کر نہیں رجم کیا گیا. یعنی رجم کے معاملے میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے سوائے اس واقعے کے کہ جس واقعے کو بیان کرنے کے لیے بھی بہت دل گردہ چاہیے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مولانا مودودی سے جیسے صاحب علم شخص نے دور جدید میں جب زنا کی سزا پر 19-20 صفحے لکھے ہیں سورہ نور میں, اور بالکل بغیر کسی تردد کے بیان کر دیے وہ روایت. وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا. جب وہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا, زنا کے جرم میں 100 کوڑے مار دیے گئے. اگلے دن پتا چلا کہ مجرم شادی شدہ ہے تو پھر رجم کا حکم دے دیا گیا. یعنی سزا میں فرق کی بنیاد کیا ہے؟ شادی شدہ ہونا. اور جج کون ہے؟ محمد الرسول اللہ وسلم. اور وہ یہ تحقیق نہیں کر پا رہے اس کے بغیر سزا دے دی. میں نے اس پر سوال کیا تھا کہ اگر شبہ یہ ہوتا کہ شادی شدہ رجم کر دیا جاتا اور اگلے دن پتا چلتا شادی شدہ نہیں ہے, یہاں تو آپ کو آسانی ہو گئی کہ اگلے دن پھر اس کو رجم کر لے, پھر کیا کیا جاتا؟ اور کیا یہ واقعہ یعنی یہ کوئی باور کرنے کی بات ہے؟ یہ روایت کسی طرح قبول کی جا سکتی ہے؟ اچھا, پھر اس کے بعد دوسری روایت جو اس معاملے میں وہ بھی ایسی مزے کا خیز ہے. یعنی مائز کا رجم ہوا, مدینہ کتنی بستی تھی؟ مدینہ کے بارے میں تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی کا جو رقبہ ہے یہ مدینہ کا رقبہ. اچھا, ان چھوٹی چھوٹی گڑیوں کو آپ الگ کر دیجئے جو ذرا دور فاصلے کے اوپر تھی. یعنی اصل مدینہ یا صرف شہر کی آبادی اس سے, یہ جنت البقیع جو ہے آپ دیکھیں نا روایتوں میں ہم جب پڑھتے ہیں, آپ تو مسجد سے نکلتے ہیں جنت البقیع ہے, روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے ویرانے میں سے ہوتے ہوئے جنت البقیع میں گئے. یعنی گھر تو وہی تھا نا جہاں پہ اب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے. تو اتنی چھوٹی سی بستی ہے, اس کے اندر یہ رجم کے واقعات پیش آ رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یعنی باہر کے کوئی آدمی ہیں عرب میں سے جو آتے جاتے ہیں کبھی کبھی, جمعہ پڑھتے وقت حضور سے ملتے ہیں, آپ کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں. تمام اہم معاملات میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزر گیا, حضرت عمر کا بھی گزر گیا, حضرت عثمان کا بھی دور گزر گیا, حضرت علی اب مجرم کو سزا دینے بیٹھے ہیں. روایت کی ہے, روایت یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے سو کوڑے ماروں گا پھر رجم کروں گا. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن کے مطابق سو کوڑے ماروں گا, سنت کے مطابق رجم کروں گا. یعنی حضرت علی کو بھی اگر اس زمانے تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ سو کوڑے مارے بغیر رجم کرنا ہے, تو پھر میں نے اس پر یہ سوال اٹھایا تھا, آپ برہان میں میری بحث پڑھیے کہ بھائی ہما شبہ کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں اس قانون کو سمجھنے کی, جب اسی وقت نہیں سمجھا گیا تھا. یعنی ہمیں بھی معاف کر دیں پھر, کیونکہ ہم تو 14 صدی بعد بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز کا ساتھی ہے یہ نہیں متعین کر سکا کہ کیا ہوا تھا, یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح عمل کر لوں گا اس کے اوپر, تو یہ دونوں روایتیں تو میں نے اس میں جرا کر کے بتا دی ہے کہ یہ تو خیر اس قابل نہیں ہے کہ حضور کی طرف ان کی یا سیدنا علی جیسے شخص کی طرف ان کی نسبت کی جائے, ان کا تو مسئلہ بالکل الگ چھوڑ دیجیے. اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب یہاں واو آ گئی ہے تو انہوں نے ان کو سمجھا ہے کہ یہ دونوں سزائیں اکٹھی دینی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس بات کا بیان ہی نہیں ہے, یہ اس بات کا بیان ہے کہ ان کے جرم دو ہیں ان کی سزائیں دو ہیں, یہ اس بات کا بیان ہے اور ایسے ہی بیان کیا جائے گا. اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہوگا, آپ نے 100 کوڑے مارے مجرم کو, جلاوطن بھی کر دیا, یعنی سزا دے دی زنا کی اس کو, اور اس کی اوباشی کی وجہ سے اس کو جلاوطن کر دیا تاکہ وہ فساد نہ پھیلائے وہاں پہ. میں مثال دے رہا ہوں, میں یہ کر دیا آپ نے. ایک مجرم کو آپ تقتیل کی سزا دینے والے ہیں, جرم کیا ہے اس کے؟ اس نے زنا کیا ہے, اس میں اس کی سزا ہے 100 کوڑے, قانون میں اس کی سزا 100 کوڑے ہے شریعت کے قانون میں. اس نے اوباشی کا ارتکاب کیا, آپ اسے تقتیل کی سزا دے سکتے ہیں. تو اب آپ جب موت کی سزا دے رہے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا کا مقصد تنبیہ ہے. جب موت کی سزا دے رہے ہیں تو کس کو تنبیہ کرنی ہے؟ تو اس لیے یہ اخلاقیات قانون کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر چند سزاؤں کے ساتھ موت کی سزا جمع ہو تو موت کی سزا دے دی جاتی ہے, باقی سزائیں نہیں دی جاتی, قانون میں بیان کی جاتی ہے, فیصلے میں بیان کی جاتی ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے, اب بھی ایسے کیا جاتا ہے. یعنی اگر ایک مجرم کو آپ نے سزائیں بیان کی ہیں 10 مثال کے طور پر, 15 بیان کی ہیں, تو اس کے بعد ایک سزا موت کی بھی ہے. موت کی سزا عملاً جب دی جاتی ہے تو قانون میں سزا میں بیان ہوتی ہیں, یہ سزائیں دی نہیں جاتی. اس لیے کہ جب وہ مارنے لگے ہیں اس بیچارے کو, دنیا سے رخصت کرنا مقصود ہے, تو اب تادیب اور تنبیہ کا کیا سوال باقی رہ گیا. تو اس لیے جب آپ نے نہیں 100 کوڑے مارے تو ٹھیک نہیں مارے, کیونکہ اب اس کو یعنی ایک سزا ختم کر دی, عملاً اس کا نفاذ ختم کر دیا. میں اس روایت کو ایسے دیکھتا ہوں, یعنی میرے نزدیک یہ بیان قانون ہے, اور بیان قانون کے بعد جب اس کا آپ اطلاق کریں گے تو اطلاق اخلاقی اصولوں کے مطابق کریں گے. جن سزاؤں کو جمع کرنا ممکن ہوگا کر دیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات قید کی سزا اور جرمانے کی سزا جمع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس میں اتنا جرمانہ, اس کو فلاں جرم میں فلاں دفعہ کے تحت اس کو 5,000 روپے جرمانہ کیا گیا, فلاں دفعہ کے تحت 3 مہینے سزا دی گئی ہے. جمع ہو سکتی ہیں آسانی کے ساتھ, جمع کر دیں گے. لیکن آپ اس کو عبرتناک طریقے سے مار دینا چاہتے ہیں تو 100 کوڑے مار کے کیوں مار رہے ہیں؟ ختم ہو گئی بات. 100 کوڑے مارنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو اس کا یہ تھا کہ اس کو زنا جیسے جرم میں سزا دے کے آگے سے اس کے لیے سوسائٹی میں ایک صورتحال پیدا کی جائے. تو بندہ ہی کو ختم کر دیا آپ نے تو کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. تو میں ایسے اس کو دیکھتا ہوں. تو یہ بھی ایک الجھن ہے جس کی طرف میں نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ اس وجہ سے ان میں سے ایسے مجرموں کو
ایسا بھی تو ہے کہ باقی لوگوں کے لیے عبرت کے لیے اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں, باقی لوگوں کو عبرت کے لیے کہ بھئی آئندہ کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ عبرت ہے کہ اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں.
میں اس کی نفی نہیں کر رہا, اگر کسی وقت یہ محسوس ہو تو لگا دیں. یعنی میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ قانون اور عدالت اس کی پابند نہیں ہوتی. جب موت کی سزا دی جاتی ہے تو بارہا ایسا ہی کیا جاتا ہے, پھر دوسری سزا نہیں دی جاتی کوئی.
سر ایک دوسری بات,
بعض اوقات مالی سزا ہوتی ہے وہ دے دی جاتی ہے کہ اس آدمی کو موت کی سزا دے دی جائے گی, اس کا گھر ضبط کر لیا جائے گا, تو بعض وہ جمع بھی کر لیا جاتا ہے. میں اطلاق پر بحث کر رہا ہوں, یعنی جب سزا دیتے وقت عدالت سزا دیتی ہے عملاً. ایک ہے سزا جس وقت قانون میں فیصلے میں بیان کی جاتی ہے, وہ بیان کی جاتی ہے دفعات کے لحاظ سے, یہ جرم ہے اس کے تحت یہ سزا, یہ جرم ہے اس کے تحت یہ سزا, یہ جرم ہے اس کے تحت یہ سزا. جب اس کو آپ عملاً دیتے ہیں سزا کو, تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دینے کا مقصد کیا ہے. یعنی دس مرتبہ موت کی سزا بیان تو کی جائے گی, دی جا ہی نہیں سکتی, دیتے وقت ایک ہی بار موت کی سزا دی جائے.
سو کوڑے اور جو اس کی سزائے موت ہے, ان دونوں کو ہم اگر یکجا کر دیں گے تو موت کی سزا تو اس کے لیے ہوگی, لیکن سو کوڑے لوگوں کے لیے عبرت کرنا.
میں تو عرض یہ کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں یہ تھوڑی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں آپ, آپ کی مرضی کر دیں. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کیا تو اس چیز کی وجہ سے نہیں کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قانون نہیں بیان کر رہے, قانون آپ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بدکاری کا مجرم ہے تو بدکاری کی سزا یہ ہو گئی. اب دیکھیں نا, مثلا ایک آدمی گھر میں داخل ہوا, کسی میں ڈاکہ ڈالا, اس نے چوری بھی کی, اس نے ڈاکہ بھی ڈالا, اس نے کسی عورت کی قسمت بھی لوٹ لی, جرم اکٹھے ہو گئے. اب آپ کیا کرتے ہیں, اپنے قانون کی کتاب کھولتے ہیں اور کہتے ہیں اس جرم کی یہ سزا ہے, اس جرم کی یہ سزا ہے, اس جرم کی یہ سزا ہے. جس وقت جج فیصلہ کرے گا تو ساری لکھ دے گا, یہ ضروری نہیں کہ دیتے وقت ساری دی جائے, یہ لازم نہیں. مثلا ایک آدمی کا ہاتھ کاٹنا ہے ہم نے چوری میں, اور دوسری جانب اس کو تقتیل کی سزا دینی ہے, یعنی موت کی سزا دینی ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یعنی اخلاقی قانون کے لحاظ سے آپ ہاتھ کاٹ کے موت کی سزا دیں گے؟ سو کوڑے چلے مار لیں آپ, کوئی وجہ نہیں, یعنی آپ بس مار دیں آدمی کو. یہ ہے اصل میں اس کی اپلیکیشن, یہ دس شکلوں میں ہو سکتی ہے. میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے یہاں پہ ہمارے جو جورسٹ فقہا اور جج لوگ ہیں کہ دیکھیے آپ سب یہ اپنے ہاں اپنے قانون میں کر رہے ہوتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی جب روایت ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کے اپلائیڈ پہلوؤں کو نظر انداز کر کے اس سے قانون اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں. غلطی یہ ہے, قانون تو قرآن پہ اخذ کیا جائے گا. یعنی قانون کا ماخذ وہ ہے, اس نے قانون جس طریقے سے بیان کیا اس پر انگلی اٹھا کے دکھائیے مجھے. میں یہاں کیا کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس طریقے سے اس کو اپلائی کیا ہے اس کو قانون کے ساتھ ملحق کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی یہ کام کر رہا ہوں بس.
اور بات بھی جاننا چاہ رہی تھی
جی,
کہ آپ نے فیمیل پروسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کی ہے لیکن اور قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے آپ نے کہا, اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں فیمیل تک ہی یہ بات رہنی چاہیے, لیکن ویسٹ میں تو میل پروسٹیوشن جو ہے وہ بھی بہت عام ہے, اور اس کے بارے میں آپ
دیکھیے جی, اگر لوگ نئے نئے جرائم ایجاد کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس جو قانون موجود ہے اس کی روح سے اس کا اطلاق بھی کر دیں گے. یعنی اس وقت کی صورتحال یہی تھی. عام طور پر یہ بات, یعنی غیر معمولی تاریخ میں, میں چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں تو سلطنت روما کی بعض بستیوں کے بارے میں بعض جگہ پہ ذکر آتا ہے. اسی طرح لبنان پر جو پروفیسر ہٹی کی تاریخ ہے, تاریخ لبنان, اس میں انہوں نے ایک شاذ دو ایک واقعات کا ذکر کیا ہے. یعنی یہ عام نہیں ہے سوسائٹیوں کے اندر یہ چیز, اس طرح کے اکا دکا واقعات. آپ بھی مغرب میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت عام ہو گیا ہوگا, یعنی اکا دکا واقعات پیش آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک صاحب نے اپنا مقدمہ دائر کیا تھا تو لوگوں کو زیادہ موقع ملا اس کو پڑھنے کا, انہوں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ بعض خواتین نے میرے ساتھ کیا, تو ہے اس طرح کی شکل لیکن یہ بہت کم ہے. یہ ابھی وقت کتنا ہے, دو منٹ, میرا خیال دو منٹ میں تو پھر بس اسی پیرا کو سمجھ لیجئے کہ زنا کے جرم میں اس وجہ سے ان میں سے ایسے مجرموں کو جو اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کے مستحق ہیں, زنا کے جرم میں سورہ نور کی آیت دو کے تحت سو کوڑے, اور معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباشی کی پاداش میں مائدہ کی آیت 33 کے تحت نفی یعنی جلاوطنی کی سزا دی جائے. یہ حضور کا منشا تھا کہ جب جرم دو ہو گئے ہیں تو اس آیت کے تحت یہ سزا, اس آیت کے تحت یہ سزا, اور ان میں سے وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں ہے مائدہ کی اسی آیت کے حکم یقتلوا کے تحت رجم کر دیا جائے. یعنی یہ اپلائیڈ صورت تھی اس کی. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی اطلاقی قانون کا بیان نہیں ہے, قانون بیان ہو گیا قرآن میں, وہ ہم نے وہاں سے سمجھ لیا کہ قانون کیا ہے, اب اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے نا. ایک صورتحال میں حضور نے کیا, ایک صورتحال میں خلفائے راشدین نے کیا, ایک صورتحال میں ہم کریں گے کل کو, لیکن حضور نے کیا کیا, چونکہ وہ ماخذ بن گیا ہے غلط قانون سازی کا, اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کی حقیقت سمجھا دیجیے.
جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرطے زندگی.